الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد تعالى نے اس امت کو جن جلیل القدر افراد سے نوازا ان میں ایک پورا طبقہ ایسا ہے جو انسان کی اصلاح پر اور اس کے باطن میں جو کیفیات وارد ہوتی ہیں ان پر بات کرتا ہے. ان لوگوں میں آخری زمانے میں جو لوگ بہت واضح طور پر سامنے آئے اور صوفیہ کہلائے انہوں نے اپنے سے پہلے دور کے ائمہ کے علم کی تلخیص کی. انہوں نے جو تحریرات امت کے لیے لکھی تھی اس کا خلاصہ پیش کیا. اور اگر آپ اس دور سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ابن عربی اور فرید الدین عطار اور حکیم سنائی مولانا روم اور امام غزالی یہ سب لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ انسان کا باطن کیا ہے. اور پھر ان سارے لوگوں کی تحقیقات اگر آپ پڑھیں گے تو بہت اچھی اچھی مثالوں سے انہوں نے سمجھایا ہے اور وہ انسان کے باطن کو بھی ایک سلطنت قرار دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں پر افسوس ہے اور ہم انسان جو اس ظاہری دنیا میں زمین پر بستے ہیں ایک بہت بڑی حقیقت سے غافل ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جس وقت حکمران ہوتا ہے ملک کو چلانے کے لیے اسے کچھ افراد کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کو ایک پوری کابینہ چاہیے. بادشاہت کا نظام اس زمانے میں چلتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس بادشاہ کو چلانے کے لیے ایک جماعت چاہیے افراد پر مشتمل, جیسے اکبر کے نو رتن تھے, جیسے ہر بادشاہ کے درباری تھے, ہر بادشاہ کے دانا اور عقل مند وزیر تھے, اور عقل مند وزیروں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ جس حکمران کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرتا ہے اس کو کوئی عقل مند خدا ترس وزیر دے دیتا ہے, اور جس کی عاقبت برباد ہونا چاہتی ہے تو اس کو اسی طرح کے وزیر بھی مل جاتے ہیں جو قیامت میں حکمران خود بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کے وزرا بھی. تو کہتے ہیں کہ انسان کی ظاہری سلطنت کو دیکھو تو اس میں ایک بادشاہ ہے, اور بادشاہ کو چلانے کے لیے ایک عقل مند لوگوں کی جماعت ہے, اور اس بادشاہ کو اپنی سلطنت میں پیسے اور اکانومی پیدا کرنے کے لیے کہ سلطنت کے نظام میں پیسے کا وجود بھی ضروری ہے, ایک ایسا بھی رکھنا پڑے گا جو ساری سلطنت سے پیسے کو لے اور پیسے کے ذریعے سے خواہشات کو پورا کیا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان تین عہدوں کے بعد ایک چوتھا عہدہ بھی آتا ہے, اور وہ فوج ہے جو ملک کو بچائے گی دشمنوں سے. اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو رعایا کو سلطنت میں چاہیے, اور پانچویں چوکنی رعایا بھی ہے جو اپنا دفاع خود بھی کر سکے اور سوچ سکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پانچ افراد پورے ہوں تب جا کر کوئی سلطنت چلتی ہے اور بادشاہ اسے چلا پاتا ہے. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا کہ انسان کے باطن میں بھی پانچ چیزوں کا وجود ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ سارے ہی صوفیہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کے وجود کا اندر سے بادشاہ اس کا دل ہے. اور دل ایسی چیز ہے جس پہ اس کی تخت اور سلطنت قائم ہے. اور اگر دل خراب ہے تو ساری سلطنت خراب ہے, اور اگر دل درست ہے تو ساری سلطنت درست ہے. وہ کہتے ہیں اس بادشاہ کی بات کرو جس بادشاہ نے اپنے دل سے پردے ہٹا دیے, اور جو بادشاہ اس دل پہ قائم ہو گئے, اس دل کا مالک بنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ باطن کی سلطنت میں اگر دل صاف ہو تو کیا کہنے. اور کبھی کبھی جب بغاوت ہوتی ہے اور اندر کی بغاوت ہوتی ہے تو پھر جو فوجی ہوتے ہیں وہ فوج والے بادشاہ پر قبضہ کر لیتے ہیں, اور بادشاہ کی حیثیت ایک کٹے کی نہیں رہ جاتی. کیونکہ فوجی جب بغاوت پر اتر آئے تو پھر حکمرانی ان کی چلتی ہے, دل کی نہیں چلتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو دانا وزیر ہے, یہ جو عقل مند وزیر ہے, وہ اگر حقیقت انسان کی عقل ہے اور عقل انسانی اسے سکھاتی ہے کہ تم اپنی سلطنت کیسے قائم رکھ سکتے ہو, اور عقل انسانی اسے تدبیر دیتی ہے, اور عقل انسانی بتاتی ہے کہ تم اپنے ملک میں مال کو کیسے جمع کر سکتے ہو. عقل انسانی یہ بتاتی ہے کہ تم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوج کیسے استعمال کر سکتے ہو, اور عقل انسانی وہ دل کو بتاتی ہے کہ تمہاری رعایا کیا ہے. اور پھر جب یہ خاموش بغاوت اس کے اندر سے اٹھتی ہے تو پہلا باغی جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے اور بالکل سکوت کے ساتھ آرام کے ساتھ اس سلطنت کا تختہ الٹ دیتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا وزیر چیختا رہ جاتا ہے, دیکھتا رہ جاتا ہے. اس کے باوجود پہلی بغاوت دل میں جو دل کے خلاف جو اٹھتی ہے وہ اصل میں خنزیر اور سور ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب سور اندر کا جاگتا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے. یہ اندر کا سور انسانی دل کو برباد کرنے کے لیے, وہ دل جس پہ اللہ کی طرف سے تجلیات پڑنی چاہیے, اور وہ دل جس میں اللہ کے انوار نازل ہونے چاہیے, یہ پہلا جو باغی ہے اس کا وہ خنزیر اور سور ہے. اور سور یہ کرتا ہے دو کام, کہ ساری سلطنت سے خراج کو جمع کیا جائے, ٹیکس کو جمع کیا جائے, جس حد تک ہو سکے خزانے کو بھرا جائے, لوگوں کے اموال اور اسباب لوٹے جائیں, اور لوگوں کو مہنگائی کی نظر کر دیا جائے, اور یہ سارا پیسہ جمع کر کے پھر اس کے بعد جنس ابھرتی ہے کہ پیسہ ہے لہذا تم بدکاری کے کام کرو اور فحاشی کے کام کرو, اور اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو فحاشی اور بدکاری تو دور کی بات ہے, وہ سینما میں فلم نہیں جا کے دیکھ سکتے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا کہ پہلا فوجی جو اٹھتا ہے بادشاہ کے خلاف اور بادشاہ کو وہ برباد کرتا ہے, اندھا کرتا ہے, وہ جنس ہے. اور جنس ساری سلطنت پر پانی پھیر دیتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو اٹھتا ہے باغی وہ کتا ہے, اور کتا اصل میں رکھوالی کے لیے تھا کہ وہ کھیت کی حفاظت کرے، لیکن وہ حفاظت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نوچتا ہے، لڑتا ہے، مرتا ہے، بادشاہ کو پاتا ہے۔ تو جب یہ دو بغاوتیں انسان کے اندر برپا ہو جائیں اور خنزیر کو آزادی مل جائے، جس کا دوسرا نام جنس ہے، اور کتے کو آزادی مل جائے جس کا دوسرا نام غصہ ہے، تو غصہ اور جنس، خنزیر اور کتا، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جو وزیر ہوتا ہے نا اس کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ وہ جو عقل انسانی انسان کو فلاح و بہبود کی راہ دکھاتی تھی، اب وہ اسے سکھاتی ہے، وہ وزیر جو عقل تھا، عقل سکھاتی ہے کہ مزہ کیسے آئے۔ بس اس عقل انسانی کا کام اتنا سا رہ جاتا ہے کہ مزہ کیسے آئے۔ ہے اس کے میں سمجھنے کی مثال بہت بہترین، ایک آدمی نے ایک دعوت میں، ہم بھی شریک تھے، تو کسی کو آم پیش کیا اور اس نے کہا کہ چونسا آیا ہے اور زبردست آم ہے، آپ کھائیں۔ انہوں نے اس کو چکھا، اور جو کھانے والے تھے شادی میں، انہوں نے آئس کریم منگوائی اور آئس کریم کو منگا کر اس آم میں بھر کے کہا کہ شادی تو ابھی چلے گی نا 15-20 منٹ، اسے کہیں دیکھو اور ڈیپ فریزر میں رکھ۔ کئی آم انہوں نے رکھوائے اور اس میں آم میں آئس کریم شامل کر دی۔ ہمیں بھی عنایت فرمایا، خود بھی کھایا ابھی آدھ پون گھنٹے کے بعد، کمال کا مزہ آ گیا۔ تم سوچتے رہے کہ یہ دیکھو، یہ دانا وزیر جو کام کر رہا ہے وہ مزے پیدا کر رہا ہے کہ یہ فیل اگر کرنا ہے تو ایسے نہیں کرنا، ایسے کرو، تمہاری جنسی خواہشات پوری ہوں گی اور مزید مزہ آئے گا۔ یہ عقل انسانی جب جنس کے تابع ہو جاتی ہے، تو وہ عقل جس نے سکھانا تھا کہ رات بھر بیٹھ کے پڑھو، جس عقل انسانی نے سکھانا تھا کہ بچے محنت کرو، جس عقل انسانی نے سکھانا تھا کہ صبح اتنے بجے دکان کھلنی ہے اور شام کو بچے اتنے بجے بند کر کے پیسے جمع کر کے مجھے حساب لا کے دکھانا ہے، یہ عقل انسانی کہتی ہے کہ درمیان میں ایک گھنٹے کی چھٹی لے لے اور کوئی بہانہ کر لے، اور ابے کو کیا پتا چلنا ہے، جا اور یہ خواہش اس طریقے سے وہاں پوری کرے۔ یہ جو ہے نا، یہ خنزیر غالب آ گیا وزیر پہ، اور اس شہوت نے، اس سیکس نے، اس جنس نے قابو پا لیا وزیر با تدبیر پہ۔ اب وزیر اپنے کام سے گیا، اور دوسرا جو اٹھتا ہے کتا، تو کتا غصے کا نام ہے، یہ غصہ اس دانا وزیر پہ غالب آ جاتا ہے۔ ہر بات جو اسے سمجھائی جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سمجھ سے زیادہ وہ وزیر کتے کی پیروی کرتا ہے، جو جنس مار دیتی ہے انسان کو اور غصہ مار دیتا ہے اس عقل کو۔ یہ دونوں مل کے جب عقل پر غالب آ جائیں، تو ایسا آدمی سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں کرتا۔ وزیر یعنی عقل، جنس یعنی خنزیر، کتا یعنی غصہ، یہ تینوں مل کے بادشاہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ سلامت سلطنت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور انہیں کام یہ دونوں سکھاتے ہیں، اور عقل انسانی نت نئے مزے پیدا کرتی ہے کہ اس فعل میں مزید مزہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ہر دور میں عقل اس پہ کام کرتی ہے۔ پچھلے ادوار مٹتے چلے گئے، جن کے مجسمے اور باقیات ابھی باقی ہیں، پتھر سے وہ انسانوں کو تراشتے تھے، اور کیا کیا صورتیں اور کیا کیا وہ اس کی شکلیں بناتے تھے، اور سیر کرتے اور گھومتے تھے۔ تاکہ خارج کی دنیا سے مدد لے کے اندر اپنی جنس کو تقویت دے سکے اور اندر کچھ بھی نہ رہے تو پھر باہر کا نظارہ کر سکے. دو ہاتھ کو جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں یہ دو بغاوتیں انہیں کچلنا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ عقل انسانی اور بادشاہ دونوں ان دونوں کے قابو میں آ گئے. اب جو زندگی گزرے گی وہ زندگی اللہ کی مخالفت میں گزرے گی, اور پھر وہ کہتے ہیں پانچ پردے پڑ جاتے ہیں اور پانچ پردوں کو پانچ پردے اٹھا دیتے ہیں. تم پہلے پانچ پہ آ جاؤ یا دوسرے پانچ پہ چلے جاؤ, تم ایک ہی نتیجے پہ پہنچو گے, یا تو مکمل طور پہ تباہی ہے اور یا مکمل طور پر نجات ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بحث کی ہے. ابن عربی یہ معروم مثنوی اور فصوص الحکم اور بھرتری جو قبل مسیح میں ہندو تھا اور بہت دانشور ہندو تھا, بہت عقل مند ہندو تھا. یہ آپ کے یہاں جہلم کے پاس ایک جگہ ٹلہ جوگیاں, یہاں کا تھا اور ہم دیکھنے گئے تھے ٹلہ جوگیاں اس کے لیے کہ اس بندے نے کہاں زندگی گزاری, ان سکھوں میں, ان ہندوؤں میں بڑے بڑے دانشور لوگ پیدا ہوئے ہیں, ہر بحث کو مذہب کے نام پہ رد نہیں کیا کر دیا کرتے اور ہر بحث کو, ہر دانشور کو جہنمی اور کافر ہونے کا طعنہ دے کے پھینک دینا یہ اپنے آپ کو محروم کرنا ہے. یہ بچے اور روش ٹھیک نہیں ہے. سکندر اعظم نے جب دنیا فتح کرنے کی تھی نا تو اس نے نظریہ پیش کیا کہ دنیا میں ایک ہی بادشاہ ہونا چاہیے, اور اس نے کہا کہ ایک ہی بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری دنیا فتح کر کے پوری دنیا پہ اپنی طاقت اور بادشاہ کو ظاہر کروں. اجلاس بلایا, شہزادہ جوانی کی ترنگ میں تھا, ایک سے ایک بڑے آدمی نے آ کے کہا کہ لڑو, ہندوستان کو فتح کرتے ہیں, ایران کو فتح کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ارسطو اگرچہ اس کے استاد تھے لیکن چپ بیٹھے تھے. اس نے آخر پر ادب احترام سے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ فرمائیں, آپ تو استادوں کے بھی استاد ہیں اور آپ کی دانش مندی, خود میں گھائل ہوا ہوا اس کا, آپ بھی کچھ فرمائیں. اسی کا بچے مقدونیا جو ہے نا اس پہ بس کر, تیرا باپ فلپ بھی یہیں پہ تھا, تو بھی یہی رہ, اور یہ جو ملکوں کو فتح کرنے کی حوث ہے نا اس دل سے نکال. اور پھر انہوں نے باتیں دو تین اور بڑے کام کی. انہوں نے کہا تو ابھی تک نوشابہ سے نہیں نکلا, تو یونان سے کیا نکلے گا. نوشابہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ اس کی شہرت ہندوستان کیا ایران ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی کہ اس جیسی لڑکی پاک اور اس جیسی خوبصورت دنیا نے دیکھی ہی نہیں. اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا لیکن رسو کو پتا تھا جو کچھ ہو رہا ہے. اس نے کہا تو نوشابہ سے نہیں نکلا, تو ابھی ہندوستان کہاں جائے گا. اس نے کہا ہندوستان کیا چیز ہے, مجھے دنیا میں اگر کسی سے ڈر لگتا ہے تو ایک ہی ہے اور راجہ پورس ہے. جس طرح فرعون تھے, جس طرح جرمنی میں اب بھی وہ آتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کا نام رکھا جاتا ہے, فرعون پورا خاندان تھا نا, اور جرمنی میں بھی کیا کہتے ہیں نہیں جو پوری نسل اس کے نہیں, ایک نام ہے عہدے کا. ایک عہدے کا نام سمجھ لو, فرعون دس بارہ پندرہ آئے اسی طرح یہ پورس جو تھا اصل میں پور تھا، یہ تو یورپین جو تھے انہوں نے اسے پورس لکھا ہے، وہ اصل میں پور تھا، پور پورا خاندان، باپ دادا پردادا وغیرہ وغیرہ، نسلیں ساری حکمران تھی بادشاہ. سکندر نے کہا ڈر لگتا ہے تو صرف ایک راجہ پور سے، راجہ پورس سے ڈر لگتا ہے، سنتا ہوں کہ اس کی سلطنت بڑی وسیع ہے، باقی میں کسی سے نہیں ڈرتا. ارسطو نے کی دوسری بات، اسے کہا پورس تک تو جو پہنچے گا سو پہنچے گا، پہلے ملیں گے راجپوت، اور راجپوت جتی ستی ہوتے ہیں. اسے کہا کہاں جتی ستی راجپوت اور خون اور انسانی گردنوں سے کھیلنے والے، جو کہہ دیں وہ پورا کر کے رہیں، اور کہاں تو نشابہ اور لڑکیوں سے ہی نجات نہیں ملی، تو کیا ان جتیوں ستیوں کے ساتھ لڑے. شہزادہ برداشت نہیں کر سکا کان، اس کا نوشابہ قربان میں جاؤں گا، اور وہ چلا، اور جب گھر پہنچا تو نوشابہ بن سمر کے آئی، اسے منہ پھیر لیا، اس کا کیا ہو گیا ہے؟ اسے کہا ہو گیا ہے یہ کہ راجہ پورس سے ٹکر لینی ہے، اور استاد نے تانا دیا ہے. انہوں نے کہا تو ابھی نوشابہ سے فارغ نہیں ہوا، وہ جتی ستی جس دن ملے نا تب پتہ چلے گا راجپوت کیا ہوتا ہے. یہی حال ہوتا ہے، کہانی لمبی ہے. آگے پھر نوشابہ نے اپنے عشق کا حق ادا کر، کمال کی عورت، کمال کی عورت تھی، اور اس نے جو جا کر راجہ پورس کو راکھی باندھی، وہ نو لڑیوں کی راکھی ڈبو گئی سارے ہندوستان کو، اس نے ایسا وار کیا کہ پورس اور سکندر حیران رہ گئے کہ نوشابہ نے کیا کیا. خیر یہ تو کہانی لمبی ہے، ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ جو آدمی اس خنزیر سے فارغ نہیں ہوا، جو آدمی اس کتے سے فارغ نہیں ہوا، اسے کیا پتا ہے کہ دنیا میں حقائق کیا ہے. صوفیہ کہتے ہیں پانچ پردے پڑ جاتے ہیں. پہلا پردہ پڑتا ہے بچپن کا، اور بچپن میں آدمی غیبی حقائق کو نہیں سمجھ سکتا. پھر وہ کہتے ہیں جب بالغ اور جوان ہو جاتا ہے تو تب پردہ پڑتا ہے مزے کا، غفلت کا، اور غفلت کے بعد تیسرا پردہ پڑتا ہے رخ کے صحیح نہ ہونے، اور چوتھا پردہ پڑتا ہے جامد تقلید کا، اور پانچواں پردہ انسان کے دل پہ پڑ جاتا ہے جہالت کا. یہ پانچ پردے پانچ چیزوں سے چاک ہوتے ہیں، تب جا کر دل اللہ تعالی کے انوار اور برکات کا موجب بنتا ہے، وگرنہ بچہ حقائق کو قبول نہیں کر سکتا. جوانی لذت اور مزے کو گھیر لیتی ہے، وہ جتی ستی جو ہوتے تھے نا، وہ شاید اب کوئی رہ گیا ہو دنیا میں، مگر وہ سب برباد اور ختم ہو گئے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ زمین کا پیوند ہو گئے. وہ لذت اور مزے سے نکل کے رخ ٹھیک کرتا ہے. یہ پورا سمندر بحیرہ عرب اور باہر کا ہے. یقین مانو یہ سورج کی تپش سے بادلوں میں تبدیل ہو کے اوپر سے برسنے لگے نا، تو فقیر نے، صوفی نے، سالک نے اپنا پیالہ اوندھا رکھا ہوا ہے تو ایک قطرہ پانی کا اس میں نہیں جاتا، رخی ٹھیک نہیں. تم جب پیالے میں اعتراضات ڈال کے لاؤ گے کہ یہ اعتراض اور یہ اعتراض اور یہ اعتراض، اس شیخ کی صحبت سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتوں کی تصدیق کروں، اور ابو جہل آتا تھا اس لیے کہ اعتراض کروں، تو اسے پیالہ جو الٹا رکھا ہوا تھا، اب اس پیالے میں خدا کا نور کیسے آ جائے؟ سمجھے؟ اس لیے اعتراض جڑ اکھیڑ دیتا ہے، اعتراضات برباد کر دیتے ہیں. ماں پہ اعتراض، باپ پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، یار حوصلہ کرو اور سمت درست کرو، اور اس کے بعد وہ تقلید جامد میں پڑ جاتا ہے. تقلید جامد کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا ہوں اس لیے مسلمان ہوں, بس باقی اسلام کا کوئی پتہ نہیں. کوئی کافر, کوئی ہندو, کوئی سکھ, آج جھنڈا کھڑا ہو جائے نا اور ہو وہ دونوں طرح سے, علم کے اعتبار سے بھی اور جو لفظ استعمال کر رہا ہوں جتنی ستی بھی ہو, اس کا اسلام آدھے گھنٹے کی کیا 15 منٹ کی مار ہے, اڑا کے رکھ دے. یہ تقلید جامد. تم سوچو تم کیوں مسلمان ہو, بس اس ایک سوال کا جواب ڈھونڈ کے لاؤ تم کیوں مسلمان ہو. اگر تم مسلمان اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو نے کیا قصور کیا ہے بھائی, سکھ نے کیا قصور کیا. اور اس کے بعد پانچواں پردہ آ جاتا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جہالت مطلقہ جب گھیر لے انسان کے دل کو تو وہ دل برباد ہو گیا, وہ وزیر با تدبیر عقل برباد ہو گئی خنزیر کے ہاتھوں, اور وہ فوج برباد ہو گئی کتے کے ہاتھوں, اور اسی طرح رعایا توار برباد ہو گئی کیونکہ بادشاہ اجڑ گیا تھا اور بادشاہ نے اپنے آپ کو عقل جنس اور سور کے حوالے کر دیا تھا, تو اس بادشاہ سے کیا توقع رکھے کہ اچھا کام کرے.